یہ سیکولر اور مذہبی. اور سیکولر میں یہ پھر میں نے عرض کیا ہے کہ رائٹ اور لیفٹ کی تقسیم بھی ہے اور مرکز گریز اور مرکزیت پسند قوتیں بھی ہیں یا کم سے کم مرکزیت کے علمبردار قوتیں بھی ہیں. اب مذہبی عناصر کی طرف آئیے, ان میں بھی ظاہر بات ہے کہ ایک تو ہمارے وہ روایتی مذہبی طبقے ہیں, وہ روایتی مذہبی طبقوں میں سے جن کا تصور جو ہے وہ ڈائنمک نہیں ہے, وہ قانع ہے اس پر کہ اپنی نماز روزہ ہو, مسجد ہو, نماز جنازہ ہو, خطبہ ہو, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, اس کا وہ ایک طرح کا ان کا ایک مشغلہ بن گیا ہے, اور برا نہ مانے تو وہ ایک طرح کا پروفیشن بھی ہے ان کا, وہ اس کے ساتھ مطمئن ہے اور قانع ہے. ان میں سے بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو پالیٹکس کی فیلڈ میں آ گئے ہیں, لیکن المیہ کیا ہے کہ وہ زمین میں بنے ہوئے یا رائٹ کے یا لیفٹ کے, ان کا ساتھ ملے ہوئے ہیں, ان کی کوئی انڈیپینڈنٹ دین کی بنیاد کے اوپر نہ ان کا کوئی موقف ہے نہ ان کا کوئی اتحاد ہے. اور دوسری قوت جو واقعتاً احیائی قوت ہے, ان میں میرے نزدیک جماعت اسلامی ہے اہمیت کی حامل. اس کا انقلابی اٹھان تھا, یہ کسی فرقے کی بنیاد پر نہیں تھی, اس میں زیادہ پڑھے لکھے لوگ آئے تھے, اسلامک آئیڈیالوجی کو قبول کر کے آئے تھے. لیکن بدقسمتی ہماری ہے کہ وہ جو ہے انتخابات کے زلف گراگیر کے ایسی اسیر ہوئے کہ کچھ بھی ہو جائے, زمین ادھر سے ادھر چلی جائے, آسمان اپنی جگہ سے ٹل جائے, یہ جو ہے پتھر کی لکیر یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گی, ساری بات کر کے لیکن یہ کہ پرنالا وہیں کا وہیں گرے گا. یہی معاملہ جمعیت علماء اسلام کا ہے. یہ لوگ بھی در حقیقت ان کے جانشین ہیں کہ جن سے بڑا انقلابی کوئی بر صغیر میں پیدا نہیں ہوا. یہ ان لوگوں کے نام لیوا ہے جنہوں نے خالد دینہ حال میں کراچی کے اندر بغاوت کا مقدمہ جو ہے مردانہ وار کھڑے ہو کر سہا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ہم باغی ہیں اور مسلمان جو ہے سوائے اللہ کے کسی اور اللہ اور اس کے رسول کے کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا, ہمیں تم تختہ دار پر چڑھا سکتے ہو لیکن ہم باغی ہیں. یہ قوت اصل ان کی جانشین ہے, یہ ان کی نام لیوا ہے, بڑی عظیم شخصیتیں ہیں. کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی, لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ حضرات بھی سارا کچھ انقلابی فکر, چونکہ فکر تو وہی ہے جو چلا آ رہا ہے, اس کو بیان کر کے پرنالا پھر گرتا ہے آخر میں تو اسی پر الیکشن. ابھی 4 مارچ کو ان کا جلسہ ہوا, اس پچھلے سال 6 مارچ کو, یہ 2 حصوں میں منقسم ہے. پھر وہی بدقسمتی کہ ایک ہی فکر, ایک ہی عقیدہ, ایک ہی اسلاف سے تعلق رکھنے والے, ایک ہی فقہی مسلک کے اوپر کاربند, یہ دیوبند کا حلقہ ہے, اسی میں اس وقت یہ درخواستی گروپ بھی ہے اور اسی حلقے میں مولانا فضل الرحمان کا گروپ بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک تو ان میں تقسیم ہو چکی ہے شدید, اور وہ خالص سیاست کی بنیاد پر, اور دوسرے معاملہ یہ میرا معاملہ یہ ہے کہ مجھے دلچسپی ان دو قوتوں سے ہے بنیادی طور پر, اس لیے کہ انہی دونوں کا پس منظر انقلابی ہے. باقی یہ کہ اس وقت جو کچھ ہے اس کے اعتبار سے میں بات نہیں کر رہا کہ ان کا ماضی جو ہے وہ انقلابی ہے, اس پہلو سے دلچسپی ہے. یہی وجہ ہے کہ میں پچھلے سال 6 مارچ کو مولانا فضل الرحمان صاحب کے جلسے میں بھی گیا تھا, میں عام سامع کی حیثیت سے گیا تھا, انہوں نے اعزاز فرمایا, مجھے ڈائس پر بٹھا دیا. اسی طریقے سے اب اس 4 مارچ کو ہوا ہے, 2 دن کم 1 سال بعد مولانا درخواستی کے گروپ کا, میں وہاں بھی گیا تھا, وہاں بھی انہوں نے میرا اکرام کیا ہے, اس پر تو میں مشکور اور ممنون ہوں. لیکن میں گیا تھا پچھلے سال بھی کہ مولانا حق نواز جھنگوی جو ان کے ایک اہم کارکن ہیں, انہوں نے لاہور میں کچھ تقریریں کی تھی جس میں یہ کہا تھا کہ اس جلسے میں جو 6 مارچ 1987 کو ہونے والا تھا, اس جلسے میں ہم یہ اعلان کریں گے کہ ہم انتخابی راستے سے اور انتخابی سیاست سے پسپائی اختیار کر رہے ہیں, اس کو چھوڑ رہے ہیں, اب ہم انقلاب کے راستے پر چلیں گے. تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا, میں وہ خوشی لے کر گیا تھا, لیکن معلوم ہوا کہ وہی بات وہاں نہیں ہوئی اور سب کچھ ہوا. اس دفعہ کیا ہوا, بہت میں خوش رہا, بہت ہی عمدہ جلسہ ہوا, بہت عمدہ تقاریر ہوئی. افغان مجاہدین کے ایک نمائندے نے جو تقریر وہاں کی تھی, وہ تو میں خود اعتراف کر رہا ہوں, میرے ایمان کو اس سے جلا حاصل ہوئی. اتنی عظیم تقریر تھی وہ, خطابت کا اتنا بڑا نمونہ تھی وہ. لیکن یہ کہ اس سب سے آخر میں آ کر جب قائد نے کہا کہ الیکشن کی تیاری کر لو اور یہ منشور ہے ہمارا, تو میں نے کہا کہ یہ چیز اصل میں اس طریقے سے اب گھٹی میں رچ بس گئی ہے کہ اس راستے سے ہٹنے کے لیے کوئی امکان ان کو نظر نہیں آ رہا. بہرحال تو یہ ہے اس وقت اصل تقسیم جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے, اصل لمحہ فکریہ ان قوتوں کے لیے. یہ اگر یہ کام نہیں کریں گے, وقت تیزی سے گزر رہا ہے, ٹائم از رننگ آؤٹ, پاکستان کے لیے بھی, ہمارے لیے بھی, اور اس خطے میں اسلام کے مستقبل کے لیے بھی. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ جو 2 گروہ میں نے جن کا نام, جماعت اسلامی بھی پرو افغان جہاد رہی ہے, بڑبلا اس نے اس کا ڈنکے کی چوٹ اعلان کیا ہے, کسی طریقے سے الحمدللہ یہ بات بھی اب آپ کی سمجھ میں آ جائے گی، چونکہ یہ ایک پس منظر ہے دونوں کا، یعنی مولانا فضل الرحمان گروپ کی جمعیت علماء اسلام اور مولانا درخواستی گروپ کی جمعیت علماء، پس منظر چونکہ ایک ہے اس مسئلے میں دونوں ایک جگہ کھڑے ہیں. ملکی سیاست میں تو بالکل ایٹ ڈیگرز ڈرام ہے، وہ بالکل بود المشرقین ہے ان کا، لیکن اس معاملے میں یکجا ہے. مولانا فضل الرحمان کے بیانات بھی بڑے زوردار آئے ہیں وہ جہاد افغانستان کے حق میں، اور اسی طریقے سے مولانا سمیع الحق صاحب کے ہاتھ جلسے میں جو میں نے عرض کیا ہے کہ جس طرح کی تقاریر ہوئی ہیں وہ میرے لیے بھی وہ ایمان افروز ہوئی، اور مجھے یقیناً محسوس ہوا کہ میرے ایمان کو اور جذبہ جہاد کو جلا حاصل ہو رہی ہے ان تقریروں کو سنتے ہوئے. تو یہ تین عناصر جو ہے اس ملک میں، یہ نام لے رہے ہیں، اول تو انقلاب کا نام لیتے ہیں بہت برملا، اور دوسری طرف یہ کہ افغان جہاد کے یہ مؤیدین میں سے، تائید کرنے والوں میں، سپورٹرز میں سے. اب اصل چیلنج ان کا ہے کہ یہ سوچے اپنی صورتحال پر، اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں، غور کریں، دیکھیں کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں. ان کو تو ہم نے انقلابی مان لیا اور وہ تو اب سر ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں ہیں، ہم کیا کرنے کو تیار ہیں؟ ہم وہ انقلابی راستہ یہاں کیوں اختیار نہیں کر سکتے؟ ہم کیوں نہیں خالص اس انتخاب کے میدان سے ہٹ کر، خدا نہ خواستہ، اب آپ غور کیجئے، یعنی ایک طرف تو یہ کہ خدا خواستہ، اللہ چاہے کہ انتخاب ہو، لیکن وہی غالب کا مجھے شعر یاد آیا کہ رات کے وقت میں پیے اور ساتھ رقیب کو لیے، آئیں وہ یا خدا کرے پر نہ خدا کرے کہ یوں. تو میں چاہتا ہوں کہ الیکشن ہو، لیکن الیکشن میں نظر آتا ہے یہ قوتیں ایک دوسرے کے مقابل میں کھڑی ہوں گی، اسلام منقسم ہوگا، ایک طرف علماء اسلام ہوگی کوئی ایک، اور ایک طرف جماعت اسلامی ہوگی، ایک طرف پھر بریلوی اسلام ہوگا، اور اہل حدیث اسلام خیر اس کی اپنے پاکٹس ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ زیادہ تصادم میں نہیں آتا ہے، لیکن یہ کہ ہے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ کس قدر تباہ کن ہے، کاش کہ اس کے بارے میں یہ حضرات سوچیں، اور یہاں پر ایک خالص انقلابی تحریک اور اس کے جھنڈے تلے جب وہ تحریک شروع ہوگی تو وہ جن کے ذہن میں انقلاب کے جراثیم موجود ہیں، جن کے ماضی میں انقلاب کا پس منظر موجود ہے، تو وہ سوئی ہوئی، کبھی سوئی کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، اگر آغاز ہو جائے گا تو وہ بھولی منزلیں یاد آئیں گی، اور گزشتہ منزلیں منزل بہ منزل یاد آتی ہیں. مسافر یہ خلش دل کی بآسانی نہیں جاتی، ہے تو صحیح موجود، تبھی تو انقلاب کے نعرے لگتے ہیں، تبھی تو ان کے نوجوان انقلاب انقلاب اسلامی انقلاب کے نعرے لگاتے ہیں. لیکن انقلاب کا لایا عمل کیا ہے؟ انقلاب کس طور سے آتا ہے؟ خدا کے لیے سوچیں، اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں. یہ ووٹوں کی بھیک سے نہ انقلاب کبھی آیا ہے نہ یہاں آ سکتا ہے، اپنی قوتوں کو ضائع کیے چلے جا رہے ہیں اور نوجوانوں کی توانائیاں جو ہے اس کو ضائع کر رہے ہیں. تو میرے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ قوتیں جو ہیں اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کریں اور غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ انہیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس سلسلے میں بھی میں دو تین باتیں اور بھی کہنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اس وقت ملک میں کیا ہونا چاہیے، نمبر ایک تو یہ کہ یہاں جمہوریت کی جانب جو بھی سفر شروع ہوا تھا اسے نہ صرف جاری رہنا چاہیے بلکہ اس میں تیزی آنی چاہیے. جو بھی مطالبہ ہے کہ یہ جو کلنک کا ٹیکا لگا ہوا ہے کہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جو ہوتے تھے وہی وردی سمیت اس وقت صدر کی حیثیت سے موجود ہیں اور وہ ہماری آرمی کے چیف بھی ہیں، واقعتاً اس کو ختم ہونا چاہیے، یہ اسی کی یادگار ہے، یہ اسی کی لیگیسی، اس کو ختم ہونا چاہیے. سن 73 کے دستور کو بحال ہونا چاہیے، اسی میں ترمیم کی گنجائش موجود ہے. ابھی تک غنیمت سمجھیے کہ ملک کی بہت سی سیاسی جماعتیں اس پر متفق ہیں، بہت سے عناصر تو مایوس ہو کر ٹوٹ چکے ہیں، لیکن جو بھی ہے غنیمت سمجھیے ان کو کہ ایک بنائے اشتراک ابھی ان کے مابین موجود ہے. یہ ساری 8ویں ترمیم کی لعنت جو ہے اسے ختم کریں جلد از جلد. کون ہمت کرتا ہے؟ صدر ضیاء الحق صاحب خود کریں تو کیا کہنے ہیں، بہت بڑا جو ثواب پائیں گے، نہیں تو جنیدو صاحب ہمت کریں میدان میں آئے. لیکن یہ کہ میں اس میں سے کسی چیز کا کوئی مشورہ نہیں دے رہا، یہ ضرور کہوں گا کہ اس کو تیزی کے ساتھ ایک واقعی حقیقی اور جس کو کہ دنیا تسلیم کرے عام معیار کے مطابق کہ جمہوریت ہے، اس تک پہنچنے کے لیے یہ جو بھی باز رفت ہو رہی ہے اس کی رفتار تیز ہونی چاہیے، اور خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، اس کے لیے دعائیں بھی کیجیے اور ایک رائے عامہ پیدا کیجیے کہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ پھر کوئی تالے آزما جو ہے وہ پھر کوئی اسلام اور پاکستان کا ڈارا لگا کر اور ملک کی کشتی کو بھنور سے نکالنے کے لیے پھر مارشل لا نافذ کر دے. یہ جو ہے اس کے لیے اللہ سے دعائی ہم کر سکتے ہیں. باقی یہ کہ ایک رائے عامہ کا پیدا کرنا بھی ایک ذریعہ کسی درجے میں 1% 2% اس میں اثر انداز اگر ہو سکتی ہے ہماری بات تو یہ بات بھی ریکارڈ پر لے آنا چاہتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ یہ تحریکیں یہ اپنے انقلابی عمل کو تیز تر کریں. اور جو حضرات بھی میرے ساتھی موجود چند ہیں, ہم اس کے لیے کھلی آنکھوں کے ساتھ ایک انقلابی منہج عمل اپنے سامنے رکھتے ہوئے جو سیرت نبوی علیہ صاحب صلوات و سلام سے ماخوذ ہے ہم اس پر چل رہے ہیں. لیکن میں یہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں کہ انہیں محسوس کرنا چاہیے, ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. باقی لوگ تو چلیے ابھی انتخابات کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, لیکن ہمارا حال کیا ہے, ہم کتنی کچھ محنتیں کر رہے ہیں, ہماری قربانیوں کا کیا عالم, ہم اشار کس درجے میں کر رہے ہیں, یہ ہم میں سے ہر شخص کے لیے لمحہ فکریہ ہے. تیز طرح گامزن منزل ما دور نیست, اس لیے کہ واقعتاً آثار کچھ اچھے بھی نظر آ رہے ہیں وہ میں بعد میں عرض کروں گا. ابھی آج میں ابتدائی میں عرض کر چکا ہوں, آج ذرا اضافی وقت کے لیے ذہن تیار رہیے. تو میں ابھی عرض کرنے والا ہوں چند اور باتیں بھی اس بند میں, لیکن واقعہ یہ ہے کہ افغانستان کا یہ معاملہ, اور اگر پاکستان میں انقلابی جد و جہد تیز تر ہو جائے تو یہ دو چیزیں اگر پیرلل آگے بڑھیں تو میں بہت ہی اس بات کی امید دیکھ رہا ہوں. اور یہ امید کی کرن ہے جو اندھیرے بہت سے اندھیارے ہیں, ہر طرف سے مایوسیاں ہیں, لیکن ایک امید کی کرن نظر آتی ہے کہ یا تو وہ پہلے کامیاب ہو جائے خالص اسلامی حکومت قائم کرنے میں تو پھر وہ مخاطب ہوگی اس آیہ مبارکہ کے کہ وہ پاکستان کے اندر انقلابی اسلامی قوتوں کو کی امداد کریں اور ان کی تائید و تقویت کا موجب ہو. گویا کہ یہ آیہ مبارکہ اگر وہاں ایک خالص اسلامی حکومت قائم ہو جاتی ہے تو وہ مخاطب اول ہوں گے, اولین ہوں گے اس آیہ مبارکہ کے کہ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والبلدان. پاکستان میں اگر کچھ ہے اہل ایمان کے جو اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہوں, بہرحال ایک مقابلہ تو آئے گا سیکولر عناصر کے ساتھ اور لیفٹسٹ عناصر کے ساتھ, اور جو بھی جو مرکز انتشار پسند ہمارے ہاں جو بھی نعرے ہیں ان کے خلاف, ایک تو کشمکش آخری تو ہو کر رہنی ہے, وہ مقابلہ تو ہوگا, اس کے بغیر تو کوئی چارہ کار نہیں ہے. لیکن یہ کہ اگر اس طرح ہماری جد و جہد ہو رہی ہو اور وہ پہلے کامیاب ہو جائیں تو ان کے ذمہ ہوگا کہ وہ ہماری مدد کریں, اور اگر اللہ ہمیں پہلے کامیابی عطا فرما دے اور یہ قوتیں اگر جمع ہو جائیں تو کوئی بعید نہیں ہے, اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں. پاکستان بننے کے ایک سال قبل تک کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا کہ پاکستان بن سکتا ہے. 1947 میں اللہ قائد اعظم نے کیبنٹ مشن پلان قبول کر لیا تھا, آپ اندازہ کیجئے. لیکن اللہ کی مصلحتیں اپنی جگہ ہوتی ہیں, تفصیل کے ساتھ میں لکھ چکا ہوں اپنی کتاب میں استحکام پاکستان میں. تو چاہے اس وقت کہیں دور دور تک بھی نظر نہ آ رہا ہو, لیکن یہ کہ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے, صرف یہ کہ اپنے طریقہ کار کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے. تو اس پہلو سے کوئی بعید نہیں کہ اللہ پہلے ہمیں کامیابی دے دے تو پھر ہم ہوں گے اس آیہ مبارکہ کے مخاطب. اس وقت تو کون مخاطب ہے اس کا, اس وقت تو کوئی کیاوس ہے, حکومت جو ہے اس کا جو معاملہ اسلام کے ساتھ ہے منافقانہ ہے, ہمارا اپنا معاملہ جو ہے وہ نفاق کے دوسرے معنی جو ہے, ہم کٹے ہوئے ہیں, پھٹے ہوئے ہیں, منقسم ہیں, اس کو بھی تو نفاق کہتے ہیں. تو منافقانہ اور یہ نفاقی کیفیت جو ہماری اس وقت ہے, تو اس میں تو اس آیہ مبارکہ کا مخاطب کون بنے گا؟ مخاطب تو وہی بنے گا کہ جس نے واقعتاً کسی خطۂ عرضی میں دارالاسلام قائم کر لیا, جنہیں وہاں اختیار حاصل ہو, جہاں اہل ایمان کی کوئی قوت خالص اسلام کی بنیاد پر جمع ہو چکی ہو, وہ مخاطب ہوں گے اس کے. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والبلدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا. بہرحال اگر ایسا ہو جائے, یہ دو شرطیں ہیں, نمبر ایک یہ وہاں کے لوگ ثابت کر دیں اپنے آپ کو حزب اللہ اور ایک خالص اسلامی نظام, اور یہاں ہماری یہ قوت انقلابی نہج کے اوپر وہ آئے برسر کار اور یہاں پر انقلاب کی طرف پیش قدمی ہو, یہ دو شرطیں پوری ہو جائیں تو قطعاً عجیب نہیں ہے جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ وہ اسلام کا عالمی غلبہ جس کے بارے میں حضور کی حدیث ہے, اسی ابو داؤد کی ہے رحمہ اللہ, سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ لا يبقى على الارض بيت, ایک گھر بھی زمین پر نہیں رہے گا, لا من مدر ولا من وبر, نہ تو اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر اور نہ خیمے جو کہ اون کے کمبلوں سے بنے ہوئے ہوتے ہیں. یہ نومیڈک ٹرائبز جتنے ہیں دنیا میں, ظاہر بات ہے وہ گھروں میں نہیں رہتے, وہ خیموں میں رہتے ہیں. تو حضور نے دونوں کا احاطہ کر لیا ہے, سیٹلڈ علاقے ہو جن میں اینٹ گارے کے گھر بنتے ہیں, یا وہ نومیڈک ٹرائبز ہو کہ جو خیمے بناتے ہیں اپنے اور آج یہاں اور کل وہاں, ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی گھر نہیں رہے گا جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے. من عز عزیز اور ذل ذلیل، یا تو عزت والوں کی عزت کے ساتھ اور یا ذلت والوں کی ذلت کے ساتھ. عزت والوں کی عزت کیا ہے؟ کہ اسلام قبول کر لیں. جس گھر والے اسلام قبول کر لیں گے اس کے گھر میں اسلام داخل ہوگا عزت والوں کی عزت کے ساتھ، اور جس گھر کے لوگ اسلام قبول نہیں کریں گے اس میں اسلام داخل ہوگا ذلیلوں کی ذلت کے ساتھ، انہیں چھوٹا ہو کر رہنا پڑے گا. یوں تو جزیت یدین وہم صاغرون، انہیں اللہ کے کلمے کے سامنے سرنگو ہونا ہوگا. اللہ کی حکومت ہوگی اور وہ مائنورٹیز کی حیثیت سے رہیں گے، ان کے حقوق اپنی جگہ ہوں گے، ان کی پروٹیکشن دی جائے گی. لا اکراہ فی الدین، مذہب بدلنے پر انہیں مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن دین اللہ کا ہوگا، انہیں چھوٹے بل کر رہنا ہوگا، اپنے ہاتھ سے جزیہ دینا ہوگا. یہ خبر ہے جو حضور نے دی ہے. کس کے دل میں؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہاں کوئی ایک فرد بشر بھی ہو جس کے دل میں یہ تمنا نہ جاگی ہو کہ کاش کہ اللہ تعالی ہمارے خون کو اور ہماری ہڈیوں کا چورا بنا کر یہ جو پیشن گوئی جس کی حضور نے جس کی ہمیں خبر دی ہے اس کے پورا کرنے کی طرف پیش قدمی میں ہمارا خون جو ہے اس پودے کی آبیاری میں لگ جائے اور ہمارے ہڈیاں جو ہے چورا بن کر اس عمارت کی بنیادوں کے اندر لگا دی جائے. لیکن یہ ہے کہ وقتی طور پہ جذبہ ابھرتا تو ہے. بات وہی ہے جو بارہا میں نے اقبال کے شعر کے حوالے سے کہی کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. ہم اس کے مریض ہو گئے، اس جذبے کو پروان نہیں چڑھاتے، اسے پالتے نہیں. یہ جذبہ جب پیدا ہو جائے تو جس طریقے سے آپ کہتے ہیں کیچ دی ٹائم بائی دی فور لاک، کہ وقت کو پکڑ لو اس کے پیشانی کے بالوں سے، وقت جانے نہ پائے. اسی طرح یہ وقت جو ہے اسے امر بنا دینا چاہیے کہ یہ جذبہ اگر ابھرا ہے تو اب یہ جانے نہ پائے، اب اس کے اوپر عملی طور پر جد و جہد کا آغاز ہو جائے. مجھے افسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ بات لمبی ہو گئی ہے، مجھے دو باتیں اب مجھے اختصار کے ساتھ عرض کرنی ہوں گی. دوسری بات جو مجھے عرض کرنی تھی وہ میرے پاس یہ تین صفحوں پر مشتمل اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوانوں کی طرف سے ناظم اسلامی جمعیت طلبہ لاہور عاصم اسد صاحب کی طرف سے یہ ایک سرکولر ہے جو میرے پاس ہے، جس میں پنجاب کے میڈیکل کالجز میں جو ایک لہر چل رہی ہے اور تین نوجوانوں کا انتہائی قیمتی خون جو بہا ہے، اور وہ بہا ہے کس مسئلے پر؟ کہ وہ جو اباحیت بے پردگی رقص و سرود کے علمبردار اور سرپرست قوتیں ہیں ان کا اور ان نوجوانوں کا تصادم ہوتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ رقص و سرود کی محفلوں ہوں، مختلف جو بھی ان کے مواقع ہوتے ہیں اس میں جشن منائے جائیں، یہ اس کے آڑے آتے ہیں، راستہ روکتے ہیں. بلکہ لاہور میں جو قتل ہوا ہے اس کی جو شکل سامنے آئی ہے وہ تو یہ ہے کہ باضابطہ بدکاری کے اڈے جو ہیں وہ اب بنا لیا گیا ہے ہاسٹلوں کو، اور اس میں ایک جوڑا پکڑا گیا رنگے ہاتھوں، تو اس کے بعد جو لوگ بھی اس کے پکڑنے میں یا نشاندہی کرنے والوں میں تھے ان میں سے ایک کو ان لوگوں نے شہید کر دیا ہے. یہ انتہائی قیمتی خون ہے جو بہ رہا ہے، اور اس کی میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے، اور اسٹرانگسٹ سے اسٹرانگسٹ ورڈ جو ہو سکتے ہیں، مضبوط سے مضبوط اور سخت سے سخت الفاظ، وہ بھی میرے نزدیک نرم ہے اس کی مذمت میں. جذبات کا اظہار کیسے کیا جائے؟ اس جذبات کے اظہار کے لیے اگرچہ میں انہیں یہ مشورہ دوں گا کہ وہ بھی وائلنٹ نہ ہو، وہ بھی اپنے صبر اور ضبط کے جو دامن کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، معاملہ کریں، تنظیم کے ساتھ کریں، منظم ہو کر کریں، توڑ پھوڑ سے گریز کریں، اپنے عزم کا ایک ریزولوشن جو ہے اس کا ثبوت بالکل امن کے ساتھ جو ہے وہ مہیا کریں اور فراہم کریں. بہرحال اس میں تو یقیناً یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری ان کے ساتھ ہمدردیاں بھی ہیں، تائید بھی ہے، اور یہ جو غنڈہ اناثر ہے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. لیکن میرے لیے جو اصل صدمے کی بات تھی، میرے پاس جو چند نوجوان رات آئے تھے یہ لے کر سرکولر، میں نے ان سے بھی براہ راست عرض کیا، مجھے معلوم نہیں کہ انہیں اچھا لگا یا برا لگا، کہ میں نے جب یہ خبر پڑھی تھی، یہ جو زبیر خان بابر کا ابھی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے نوجوان کا، جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے کہ اس قدر اس کا برائٹ کیریئر رہا ہے کہ مڈل میں اس نے 850 میں سے 805 نمبر والے بن لیے تھے، اس طرح کا ایک نوجوان، 850 میں سے 814 نمبر لے کر یہ بورڈ میں اول رہے تھے، اور اس کے بعد سے بھی ان کا جو ہے کیریئر بہت ہی شاندار رہا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ جو نوجوان اس قسم کے معاملات میں آگے بڑھتا ہے اور ٹوکتا ہے کسی گنڈہ گردی کو، تو اس میں دین کی اہمیت بھی ہے، شرافت بھی ہے، اخلاق بھی ہے، وہ سب کچھ نہ ہو تو ایسے اس کے لیے کیوں اتنا بڑا خطرہ مول لے گا؟ تو یہ جو قیمتی خون بہ رہا ہے، مجھے صدمہ اس بات کا ہے، برا نہ مانے کہ یہ خون رائے گا جا رہا ہے، یہ غلط جگہ خرچ ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے ایک جماعت کے ساتھ, پولیٹیکل جماعت کے ساتھ, وہ جماعت جو سیاسی میدان میں, انتخابی میدان میں حریف بنی ہوئی ہے دوسروں کی. لہذا جب وہ ان کا اسٹوڈنٹ ونگ بن کر رہ گئے ہیں, انہی کے گھڑے کی مچھلی بن کر رہ گئے ہیں, تو ان کی ساری کوشش کو تمام لوگ جو ہے پڑھنے والے اور دیکھنے والے وہ پولیٹیکل الگ سے دیکھتے ہیں. حالانکہ یہ خون پاکیزہ خون ہے, یہ خون مقدس خون ہے جو بہ رہا ہے. کاش کہ یہی خون اس انقلابی جد و جہد کے اندر صرف کیا جائے. ایک چیز غلط کانٹیکسٹ میں آ کر ضائع جا رہی ہے, بیکار جا رہی ہے. میرا صدمہ زیادہ اس کا ہے, میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ جن میں میں اپنے اس درد اور رنگ کا اظہار کر سکوں. جب میں نے وہ خبر پڑھی تھی اس وقت انتہائی صدمے کی کیفیت ہوئی تھی کہ کاش یہ لوگ جانے بھی دے رہے ہیں, یہ آ رہے ہیں ڈٹ کر مقابلہ بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ ساری محنت کس کھاتے میں جا رہی ہے؟ ایک سیاسی جماعت, اس سیاسی جماعت کا حال یہ ہے کہ اس نے خود یہ کام آج تک نہیں کیا. کیا اس ملک میں اور فحاشی کے اڈے موجود نہیں؟ کیا کالجوں کے اندر فحاشی ہو رہی ہے؟ کیا اس جماعت نے کبھی مظاہرہ کیا؟ کبھی ڈٹ کر وہاں پکٹنگ کی؟ کبھی اس کے لیڈر لوگ جو ہے وہ میدان میں آئے؟ اس کے لیے وہ تیار نہیں. نوجوانوں کا خون ادھر لگ رہا ہے, اور وہ خون لگ رہا ہے تو جا کر پبلک اوپینین میں وہ جا رہا ہے سیاسی کھاتے کے اندر. انقلابی عمل میں یہ خون بہتا تو جو ہماری پبلک ہے, جو ہماری سائلنٹ میجورٹی ہے, اس کے اندر ایک جذبہ ابھرتا کہ کچھ لوگ ہیں جو صرف دین کے لیے, جو صرف اخلاق کے لیے, جو صرف عصمت اور عفت کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. ان میں سے ایک ایک کا خون جو ہے جو رنگ لاتا. میں شعر سنانا چاہتا ہوں جگر مراد آبادی کا کہ یہ خون جو ہے مظلوموں کا ضائع تو نہ جائے گا, لیکن کتنے وہ مبارک قطرے ہیں جو صرف بہارا ہوتے ہیں. لیکن یہ ہوتا کب؟ جبکہ صورت یہ ہوتی ہے, اس وقت صورت سچویشن یہ ہے. مجھے صدمہ در حقیقت اس بات کا, جہاں اس بات کا بھی صدمہ ہے کہ ایک بہترین نوجوان, صالح نوجوان, ایک نیک نوجوان جو ہے, ایک نے تین نشتر کالج میں ہو چکا ہے, ایک شہید وہاں ہو گیا ہے, ایک شہید اس سے پہلے فیصل آباد کے اندر ہو چکا محمد اسلم فتیالہ. اب میڈیکل کالج جیسی جگہیں جو ہے ان میں یہ کام ہو رہے ہیں, اور باقی اور تفاصیل ہیں وہ تو وہ حضرات بیان کرتے ہیں اور کریں گے. کاش کہ وہ یہ جو سرکولر ہے اسے لاکھوں کی تعداد میں چھاپ کر لوگوں تک پہنچائے, لیکن اس سے بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا فائدہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ پبلک اوپینین اس سب کو کھاتے میں ڈالتی ہے ایک سیاسی جماعت کی, اور ان کی پوری محنت کو وہ اس رنگ میں لیتی ہے. تو کاش کہ یہ قوت جو واقعتا جماعت اسلامی کا پس منظر انقلابی ہے, اور اسلامی جمعیت طلبہ کا بھی پس منظر انقلابی ہے, لیکن انہوں نے ٹوٹلی اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا جماعت کے ساتھ, وہ جماعت اسلامی کی گھڑے کی مچھلی بن کر رہ گئے. ان کا حال یہ کہ میں ان کا لازم اعلیٰ رہا ہوں, اور ہر شخص یہ مانتا ہے کہ پنجاب میں اس تنظیم کو اگر کوئی عوامیت کا دور جو ہے شروع ہوا تھا تو وہ مجھ سے ہوا تھا. لیکن میرے عین قریب وہ سالانہ اجتماع منعقد کرتے ہیں, جماعت اسلامی کا اگلا عہدیدار جو ہے وہ تو وہاں پر بلا لیا جائے گا تقریر کرنے کے لیے. آج تک انہیں توفیق نہیں ہوئی کہ مجھے وہ دعوت دے کہ میں بھی آ کر ان سے کوئی بات کر سکوں. یہ تنگ نظریاں, یہ اپنے دروازوں کو بند کر لینا, یہ ایک سیاسی جماعت کے پلڑے میں سارا بدن ڈال دینا, یہ آپ کی قربانیوں کو ضائع کر رہا ہے, یہ آپ کی محنتوں کو بالکل غلط کانٹیکسٹ میں پیش کر رہا ہے. یہ وہ چیز ہے جس کی بنا پر مجھے اندیشہ ہے کہ یہ خون جگر کے شیر کے برعکس یہ رائے گا جب چلے جانے والا خون ہے. آخرت کا اجر و ثواب تو ہر شخص کا اپنی جگہ ہے, دنیا کے نتیجے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ لوگوں کے سامنے تو یہ آئے گا کہ یہ سیاسی کشمکش ہے, یہ دو متضاد سیاسی قوتوں کی بہاد آ رہی ہے. یہ بات اسی طرح ہو سکتی ہے کہ اول تو یہ کہ جماعت اسلامی کو اللہ توفیق دے کہ وہ ہٹ جائے اس سیاسی میدان سے. اس سیاست سے مراد انتخابی سیاست کا میدان, انقلابی سیاست میں آئے. یہ تو تفصیل سے میں لکھ چکا ہوں, استحکام پاکستان میں سیاست کی کتنی قسمیں ہیں. انقلابی سیاست ٹاپ پر سیاست ہوتی ہے جو نظام کو بدلنے کے لیے آتی ہے, جس میں اشخاص کو نہیں بدلنا ہوتا, ہاتھوں کو نہیں بدلنا ہوتا, چہروں کو نہیں بدلنا ہوتا, نظام کو بدلنا ہوتا, وہ انقلابی سیاست ہے. تو کاش کہ جماعت یہ رخ اختیار کر لے, اور اگر جماعت یہ نہیں کرتی, اور اگر یہاں کچھ نہ کچھ نوجوان ہوں گے جمعیت طلبہ کے, میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ غور کریں, ڈسوشیٹ کریں, نیوٹرل تو ہو جائیں کم سے کم. ٹھیک ہے جماعت اسلامی کی بھی صحیح بات کی تائید کریں, اور دوسری تنظیمیں ان کی بھی تائید کریں, وہ اپنی ایک جماعت کی گھڑے کی مچھلی نہ بن جائے. تو یہ قوت بھی اگر اپنے آپ کو ڈسوشیٹ کر کے اور خالص انقلابی بنیاد پر کسی جد و جہد کا آغاز کر دے, تو مجھے امید ہے جو توانائیاں, جو قوتیں وہاں جمع ہیں, وہی ایک نقطۂ آغاز بن سکتی ہیں کسی ایک انقلابی جد و جہد کا. اور پھر یہ کہ یہ اپنے بوڑھوں کو اور اپنے بزرگوں کو شاید مجبور کر دے کہ وہ ان کے راستے پر چلے. میرے علم میں ہے اخوان المسلمون میں یہ حادثہ ہوا تھا ایک زمانے میں, جو حضرات میری عمر کے ہیں اور جنہیں دلچسپی اس وقت بھی رہی ہو
اسلامی تحریکوں سے انہیں یاد ہوگا کہ سید حسن البلہ رحمت اللہ کی شہادت کے بعد ایک کیوس ہوا تھا وہاں قیادت کے اندر, اور وہاں کا نوجوان ان سے جو ایک خبر آئی تھی ایک مرتبہ کہ نوجوان اخوانیوں نے اخوان کے مرکز پر حملہ کیا تھا, اس لیے کہ وہ اپنے مرکز کے لوگوں کی اس پوری پالیسی سے مطمئن نہیں تھے. میں یہ نہیں کہتا کہ حملہ کریں, لیکن یہ کہ اپنے آپ کو علیحدہ کریں, اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ ثابت کریں. ہماری تو مجھے تو نظر یہ آتا ہے کہ بعض علاقوں میں انہوں نے انڈیپینڈنس کی اگر کوئی مظاہرہ کیا بھی ہے تو پیپلز پارٹی کی طرف, ان کے لوگوں کو بلا کر اپنے ہاں جلسہ, اور وہ پورے ملک کے اندر ایک اس کا شو بھی بنا اور چرچا بھی ہوا. دینی قوتوں کی بنیاد پر کیوں جمع نہیں ہوتے؟ یعنی اگر نکلنا بھی ہے اپنے خوف سے تو خالص سیاست کے میدان میں نکلنا. یہ چیزیں ہیں, یہ ایک درد بھرے دل کی پکار ہے, یقیناً بری بھی محسوس ہوگی. بہت سے حضرات شاہ جس کو تنقید سمجھے اور تقریب سمجھے اور مخالفانہ انداز سمجھے, لیکن میں جانتا ہوں کہ میرے دل میں کتنا دکھ ہے. اس پودے کی آبیاری میں میرا بہترین وقت صرف ہوا ہے, وہ جوانی کا وقت. مجھے وہ شعر بارہا یاد آیا کرتا ہے اپنی جمعیت طلبہ کے ساتھ وابستگی کا دور یاد کر کے, کہ یہ اور بات کہ تم پر نثار کر دی ہے عزیز, اپنی جوانی کسے نہیں ہوتی. میرا کیریئر یہ تھا کہ میں پرائمری سے لے کر اور ایف ایس سی کے نہیں بلکہ میڈیکل کالج کے فرسٹ ایئر تک کوئی امتحان ایسا نہیں ہوا جس میں میں نے اسکالرشپ نہ لیا ہو. سیکنڈ ایئر میں میرے پاس دو اسکالرشپ تھے, ایف ایس سی کی بنیاد پر بھی اور فرسٹ ایئر میڈیکل کے امتحان کی بنیاد پر بھی, لیکن جب جمعیت میں آیا ہوں میں نے کیریئر کو اٹھا کر پھینک دیا ہے. اگرچہ اللہ کا شکر ہے کہ کبھی کوئی فیلئر میرے ریکارڈ پر نہیں ہے, لیکن میں نے پروفیشن کو تو اسی وقت تج دیا تھا. پروفیشن نہیں ہے, ہمیں جینا ہے اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. بارہا ان حضرات نے میرے انٹرویو کیے تو میں کہتا ہوں جمعیت کو میں اپنا محسن سمجھتا ہوں, میرا احسان نہیں ہے, جمعیت کا احسان مجھ پر ہے کہ اس نے مجھے وہ میدان فراہم کیا, وہ موقع فراہم کیا میرے جذبات کے جلا کے لیے, میری صلاحیتوں کے ابھرنے کے لیے. درس قرآن کا میرا سارا معاملہ شروع جمعیت سے ہوا ہے, اور میری اپنی توانائیاں سن 51, 52 اور 53 کی وہ اس جمعیت کی جڑوں کے اندر آج بھی موجود ہیں. میری بنیادی کتابیں آج تک لٹریچر کے طور پر استعمال کر رہے ہیں جن میں کہ میرا نام نہیں لکھا ہوتا. تو مجھے اس کے ساتھ جو بھی درد ہے میرا, اس درد کا یہ اظہار ہے. رکھو غالب مجھے اس تلخ نوائی سے معاف, آج پھر درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے. میں نے یہ بات کہی ہے, یہ بھی ایک چیلنج ہے, اور حالات کے کانٹیکسٹ میں دیکھیے جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے, جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے. اسلامی جمعیت طلبہ ایک قوت ہے, اس قوت کو بھی اپنا جو رائے عمل ہے انڈیپینڈنٹلی طے کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ وہ کدھر جا رہے ہیں, کس رخ پر انہیں جانا چاہیے. کاش کہ وہ اس سیاست کے میدان سے بالکل اپنا قطع تعلقی کا اعلان کر کے اور وہ برملا صرف اسلام کے نام پر قوتوں کو جمع کرے. مجھے امید ہے کہ یہ دوسری بھی جو قوتیں ہیں, وہ جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ منسلک ہیں, وہ بھی ان میں سے بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس جھنڈے تلے آئیں گے اور ایک انقلابی قوت طلبہ کے اندر فراہم ہو جائے. تو یہ ایک دوسرا مشورہ تھا جو میں نے ان حضرات کو دینا چاہا. تیسری بات مجھے اپنے دورہ سندھ کے بارے میں عرض کرنی تھی, کیونکہ یہ بھی ایک طرح کی نوید جا فضا کے درجے کی بات ہے, تو میں عرض کر رہا ہوں اختصار کے ساتھ. ابھی میں سندھ کے اندرونی علاقوں کا دورہ کر کے آیا ہوں. میں نے ابتدا میں جیسا کہ عرض کیا تھا, پرسوں میں نے 4 تقریریں کی ہیں, 2 دادو میں, ایک اس کے بھی اندرون کچے علاقے میں جا کر, ایک اہم گاؤں میں, ایک سکھر میں, اس کے علاوہ لاڑکانہ, میہڑ. میہڑ جو سندھی سیپریٹسٹ ٹینڈنسیز ہیں ان کا سب سے بڑا مرکز ہے, ذہن اس نے فراہم کیا ہے. یہ تو خیر زیادہ مشہور ہو گئے جی ایم سید صاحب, لیکن یہ کہ اصل میں جو اس کی قوت ہے اس کا سب سے بڑا مرکز میہڑ ہے. تو میں واقعتا میں تسلیم کرتا ہوں, رات بھی رفقا جو تنظیم کے تھے ان کا اجتماع تھا, میں نے عرض کیا تھا کہ ڈرتے ڈرتے گیا تھا, یہ شیر کی کچھار میں جانے والی بات تھی, سارے اندیشے موجود تھے. الحمدللہ میں نے تو وہاں جا کر ایک عجیب صورت دیکھی ہے. میں یہ اس مغالطے میں تھا کہ دین کے ساتھ لا تعلقی یا کمزور تعلقی یا کا جو معاملہ پنجاب کے دیہات میں ہے, شاید وہی معاملہ سندھ میں بھی ہے, بلکہ شاید اس سے بھی بدتر ہے. لیکن میرا تو یہ تصور جو ہے یہ بدلا ہے. میں نے جا کر اندرونی دیہات میں دیکھا ہے, وہاں علماء کا وقار ہے, اور علماء بھی اکثر و بیشتر دیوبند کے حلقے سے متعلق ہے. بریلویت جو ہے در حقیقت وہ سندھ کے شہروں میں ہے, اور بدقسمتی یہ ہے میں خود مہاجرین میں سے ہوں, اس کا جو گڑھ ہے وہ مہاجرین کے شہر ہے, وہاں ہے یہ ساری کی ساری جو بھی بریلویت کے جو بھی اثرات ہیں. باقی یہ کہ اصل میں تو وہ جو سندھ کے اندرونی علاقے کے اندر دیوبند کا وہ دور, انقلابی دور, بڑی عظیم شخصیتیں, شیخ الہند کے رفقا, ان کے تلامذہ وہ لوگ ہیں کہ جو آج بھی سندھ کے دیہات کے اندر موجود ہیں. ان میں مجھے جو دادو میں ایک نوجوان عالم دین ملے ہیں, میں حیران رہ گیا, تصور نہیں کر سکتا تھا, نہایت وجیہ اور شکیل نوجوان اور عالم دین. اس نے کہا کہ ہم ان تمام مذہبی جماعتوں کی سیاست سے بیزار ہو چکے ہیں, اب میں نے ایک جماعت اپنی بنائی ہے, 1000 نوجوان میرے ساتھ ہیں, اور ہم صرف وی سی آر اور ٹیلی ویژن کی لعنت کے خلاف اب ہم اقدام کرنے والے, ہمیں توڑیں گے پھوڑیں گے, اور پکٹنگ کریں گے. یہ جذبہ ان میں موجود ہے. لیکن افسوس یہ کہ اس جذبے کو کوئی نہیں ہے کہ جو منسلک کر لے, کسی ایک پلڑی میں پرو لے, کوئی اس قوت کو فراہم کرے اور اس کو میدان میں لائے. تو یہ قوتیں میں دیکھ کر میں تو بہت اپنے لیے اور جو نا امیدی کی کیفیات تھیں ان میں امید کی صورت لے کر آیا. وہ چیز اپنی جگہ ہے. وہاں کا جدید تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے اس کی بڑی اکثریت جو ہے وہ سندھو دیش اور وہ معاملہ اس کے اندر بہہ چکی ہے. مذہبی عناصر بھی اس بات کو شدت کے ساتھ قائل ہے کہ ظلم ہوا ہے سندھ پر اور یہ تمام جو مظالم ہیں ان کا سدے باب ہونا چاہیے. وہ اپنی جگہ ہے. میں نے ان سے یہی کہا ہے کہ میں آپ کو اس اپنے حقوق کی جنگ سے روکنے کے لیے نہیں آیا. اگرچہ مبالغے ہو جاتے ہیں, ہمیشہ ہوتا ہے, مجھے نہیں معلوم جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ سب فیصد صحیح ہے یا اس میں کچھ غلطی بھی ہے, لیکن میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ لڑیں. آپ لڑیں اپنے حقوق کے لیے, ہمارے دین نے کہیں نہیں روکا. لیکن یہ خدا کے لیے دین کا معاملہ, اس کے لیے جو ہے اس کی تو آپ کریں سرپرستی, اس دین کے دھندے کو آپ اٹھائیں. آپ زیادہ احق ہیں, زیادہ حقدار ہیں, اس لیے کہ اس راستے سے اسلام داخل ہوا تھا. باب الاسلام یہ ہے. سندھ ہی کی سرزمین وہ ہے جس کے چپے چپے پر شہیدین کے قافلے کے نقوش پا آج بھی موجود ہے, رانی پور کا. اور یہ پیر جو گوشت کے جو مراکز, روحانی مراکز اس وقت تھے, اس کے اندر جو ان کی دعوتیں ہوئی ہیں, ان کے ساتھ تعاون ہوا ہے. میں نے کہا کہ آپ زیادہ حقدار ہیں. کون لوگ تھے ان میں؟ ان میں سندھی تو نہیں تھے, یہاں سے کچھ شامل ہو گئے, انہوں نے مدد کی. ان کے ساتھ جو آئے تھے وہ بہار کے تھے, یو پی کے تھے, وہ دہلی کے تھے. جو وہ لوگ تھے کہ جو مجاہدین کے ساتھ شریک تھے, بنگالی تھے. لیکن یہ کہ وہ اسلام کے جذبے سرشار تھے, آپ لوگوں نے ان کی مہمان نوازیاں کی تھی. تو اب بھی آپ اسلام کے لیے اٹھ کھڑے ہو. یہ قوتیں جو یہاں پر ایکسپلائٹ کر رہی حقوق کے معاملے کو, لازمی ہے تو کمیونزم کی کرتے جا رہی ہے. اور اچھی طرح جان لیجیے, زیر سندھ میں کمیونزم اتنے مضبوط قدم جما چکا ہے. بدین کا علاقہ, تھرپارکر کا علاقہ, جو سب سے زیادہ سینسٹیو علاقہ ہے, جہاں آپ کا تیل نکلا ہے, جو پھر ہندوستان سے بہت قریب ہے, وہاں یہ فلیجو صاحب اور وہ جو جن کی ابھی برسی منائی گئی ہے راہو کی میں, ساگر راہو, اس برسی میں چھوٹا سا گاؤں, چند گھر ہے وہ راہو کی, جس میں کہ وہ رہتا تھا شخص, 1,00,000 سے زیادہ آدمی جمع ہوا ہے. آپ اندازہ کیجئے کیا فورس ہے اس وقت کے جو کمیونزم کی وہاں اٹھ رہی ہے. تو اس کو مقابلہ کرنے کے لیے سندھ میں سے ضرورت ہے کہ قوت وہاں سے کھڑی ہو اور جمع ہو اور وہاں کے لوگ جو ہے ان کو آرگنائز کیا جائے. لیکن یہ چیلنج بھی اب آپ پر ہوگا. آپ اپنے ہال میں بند رہیں, اپنے مسائل, اپنے معاملات, اپنی روٹی, اور روٹی ہی نہیں مکھن اور پراٹھے انہیں کے اندر اگر لگے رہیں گے تو کون ہے کہ جو ان کو جا کر بتائے. میں نے مواقع فراہم کیے تھے. میں نے کہا سندھیوں سے آئیے, اپنا درد جگر آ کر سنائیے پنجابیوں کو. مولانا عبد الوہاب چاچر نے بڑا تخ مضمون پڑھا تھا, لیکن ایک تو احساس انہیں ہوا ہوگا کہ میں نے پنجاب میں جا کر اپنا درد دل بیان کیا ہے. ایک احساس ہوا ہوگا, یہاں بھی کچھ لوگوں کو محسوس ہوا ہوگا کہ ساری باتیں نہ صحیح, کچھ نہ کچھ تو اس میں حقانیت ہے. ابھی مجھے معلوم ہوا کہ وہاں ایک پرچے میں ایک بڑا سائنٹیفک مضمون شائع ہوا کالا باغ ڈیم کے خلاف. تو یہ چیز جو ہے, اور اس میں یہ کہا کہ اسلام پسند, بہت گہرا اسلام پسند ہے جس نے وہ مضمون لکھا ہے, اور اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے لکھا ہے. میں نے بلکہ غالباً وہ جماعت اسلامی کے حلقے کا پرچہ ہے, وہ آبادگار, اس میں وہ چھپا ہے. تو میں نے کہا کہ اس کا اردو ترجمہ کر کے دو مجھے, اس لیے کہ میرے چھوٹے بھائی نے جو پرچہ شائع کیا ہے, آپ میں سے بہت سے حضرات کے علم شاید نئی بات آئے, ندا کے نام سے افروزہ میرے چھوٹے بھائی اقتدار احمد نے اب اس کو جاری کیا, 3 شمارے اس کے آ چکے ہیں. اس میں پہلے شمارے ہی میں سب سے زیادہ مفصل مضمون, معلوماتی مضمون جو کالا باغ ڈیم پر تھا وہ آیا, اور وہ میں نے بھی پڑھا. میں نے کہا آپ مجھے دیجیے وہ مضمون, میں اس کو اردو ترجمہ جو ہے مجھے فراہم کیجیے, میں فوراً شائع کروں گا, تاکہ جو نقطۂ نظر ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے. دلائل کیا ہے, حقائق کیا ہے, لوگ جو ہے تصویر کے دونوں رخ دیکھ کر کوئی فیصلہ کر سکے. تو ایک تو یہ ڈائیلاگ جو ہے یہ بہت ضروری ہے, یہ دونوں علاقوں کے لوگوں کے اندر آنا جانا اور ان کا آپس میں ملنا جلنا, ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت. اس لیے کہ اہم ترین صوبے یہی دو ہیں, پنجاب اور سندھ. اس کے بعد دونوں صوبے جو ہے پھر وہ ثانوی درجے میں آئیں گے. لیکن ان کے مابین مفاہمت ہو اور ان کے مابین ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے, تو ایک تو یہ کرنے کا کام ہے. اور پنجابیوں کو, یہاں کے مسلمانوں کو محسوس کرنا چاہیے کہ صرف علامہ اقبال کے شعر الاپنے سے اور ان کے فکر کو بیچ کر کھانے سے کام نہیں بنے گا. بات تو یہ ہے کہ اب ان کا وہ جذبہ ملی لے کر جائیں تو صحیح, ذرا وہاں جا کر اس جذبہ ملی کا اظہار تو کریں, انہیں محسوس تو ہو کہ ان کے دلوں میں ہماری محبت ہے. اور آج اس دفعہ مجھے محسوس ہوا کہ دیہات میں جانا ہوگا, اصل میں وہاں جو کچھ ہے وہ زیادہ امید افزا صورت حال ہے بنسبت شہروں کے. اگرچہ دادو میں بھی میں نے تقریر کی ہے, اور وہاں کی جو بار ایسوسی ایشن ہے اس میں تقریر کی, الحمدللہ پورے سکون سے انہوں نے بات سنی, سوال جواب بھی ہوئے ہیں. میہر میں تقریر ہوئی ہے اور بہت بڑا جلسہ تھا وہاں کے اعتبار سے, وہ قصبہ ہے ایک, علماء کرام کی بہت بڑی تعداد آئی تھی, اور وہاں پر بھی وہ بڑا پرسکون جلسہ رہا ہے. تو یہ کرنے کا کام ہے, کیونکہ اس میں ایک امید افزا بات تھی. میں چونکہ آپ حضرات کو مایوس کن پہلو جو ہے وہ بہت سے مواقع پر بہت مرتبہ دکھاتا رہتا ہوں, تو میں نے یہ سمجھا کہ یہ قرض میں ادا کروں. کہ اگر میرے سامنے کوئی امید افزا صورت آئی ہے تو وہ بھی میں آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں، اور جو فرض ہے آپ کا وہ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے یہی مصرع رات بھی پڑھا تھا، اقبال کا وہ شعر میرے سامنے آیا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساتھی، ہمیں تو اس کو جو بھی دین کے لیے وہاں کوئی ہمدردی اور دین کے ساتھ وابستگی کا جو بھی پہلو ہے، وہاں میہر کے قریب ہی وہ گاؤں ہے ذرا فاصلے پر کہ جہاں میں اندر گیا تھا، الحمدللہ کہ وہاں کئی حضرات نے بیعت کی مجھ سے، تنظیم میں شامل ہوئے، اس علاقے کے ایک اہم عالم دین ہے، ان کی سرپرستی حاصل ہوئی ہے۔ اگر یہ پودا جو ہے جو اہم سندھو دیش موومنٹ کے گڑھ میں جا کر تنظیم اسلامی کا لگا ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو آبیاری اس کو نصیب فرمائے اور یہ پودا بڑھے اور چڑھے اور پھلے پھولے۔ عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کا نام بھی وہاں پر بہت ہی ہمارے لیے یہ کل ہے، سندھ اور پنجاب کے نام، سکھ جاٹ مسلمان اور پھر اس کے نام کے ساتھ سندھی کا لاحقہ مسلسل بن گیا۔ ضرورت ہے کہ کئی سندھی بن جائے پنجابی اور جا کر بیٹھ جائیں وہاں، ڈیرے لگائے اور وہاں انہیں معلوم ہو کہ اسلام ہے اصل قدر مشترک، اور اسلام صرف وڈیروں اور جاگیرداروں کا اسلام نہیں ہے، اسلام صرف ضیاء الحق کا اسلام نہیں ہے، بلکہ کسی اور اسلام کے بھی کوئی نام لیوا علمبردار موجود ہیں، اسلام کی کوئی حقیقی تعبیر جو ہے اس کے پیش کرنے والے بھی ہیں، وہ اسلام بھی ہے جو واقعتاً ہمارے مسائل کو حل کرتا ہے۔ تو یہ ایک چیلنج ہے میرے اور آپ کے لیے، اب اس چیلنج کو میٹ کرنا ہمارا کام ہے۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا چند ایک اعلانات جو میں بعد میں کیا کرتا ہوں آج پہلے کر رہا ہوں، اور یہ جو تاخیر ہو رہی ہے اس کے لیے میں نے پہلے ہی معذرت کر لی تھی۔ نمبر ایک، کل انشاءاللہ درس قرآن ہوگا حسب معمول قرآن اکیڈمی میں، اور اس میں سورہ حشر کی آخری چار آیات زیر درس آئیں گی انشاءاللہ، کل سورہ حشر ختم ہو جائے گی۔ صرف یہ نوٹ کر لیں کہ سورہ حشر کی آخری تین آیات میں قرآن حکیم میں اسماء الہی کا، اسماء حسنہ کا سب سے بڑا گلدستہ ہے، اور قرآن مجید میں دوسرے مقام پر آیا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، تمام اسماء حسنہ اللہ کے ہیں، ان کو اس کے ذریعے سے پکارو۔ اگر پکارنا ہے اور دعا کرنی ہے، اور دعا جو ہے مخل عبادہ ہے، تو اس دعا کے لیے قرآن میں کہا گیا اسماء حسنہ، ان کا ہمیں اگر توسل کرنا ہے تو ان کا کرنا ہے، یہ ہے توسل کا اصل ذریعہ۔ تو اس کے لیے بڑی اہم آیات ہے وہ، تو اس کے کل انشاءاللہ درس ہوگا۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ 23 مارچ آ رہی ہے اب، اور یہ یوم پاکستان ہوتا ہے، اس کے حوالے سے دو فنکشن ہوں گے۔ ایک تو ایک ادارہ یہاں بنا ہوا ہے پاکستان ہسٹری سینٹر، 13C ماڈل ٹاؤن لاہور میں۔ اس ادارے کا بنیادی مقصد مسلمانان عالم کو 1400 سالہ مستند اور جامع تاریخ پر تحقیق و تصنیف ہے۔ انہوں نے مجھ سے درخواست کی تھی تو میں نے قبول کیا ہے۔ 23 مارچ بروز بدھ بوقت 10 بجے دن 113C ماڈل ٹاؤن میں میری تقریر ہوگی، امت کی 1400 سالہ تاریخ کا ایک تجزیہ اور قیام پاکستان کا پس منظر، یہ میرا موضوع ہوگا۔ 23 تاریخ کی چھٹی ہوتی ہے تو آپ حضرات نوٹ کر لیں، 10 بجے صبح 23 تاریخ کو 113C بلاک، یہ سی بلاک ہی ملحق ہے اصل میں، کہ جو روڈ سے جب جاتے ہیں فیروزپور روڈ سے تو سڑک کے ساتھ جو ہے سی اور بی آتے ہیں، تو پہلا جو ہے سی بلاک ہے، اس میں یہ 113 نمبر ہے کوٹھی، اس میں پلاٹ میں جلسہ ہوگا، آپ حضرات جو بھی تشریف لانا چاہیں نوٹ کر لیں۔ اور شام کو بعد نماز مغرب، کیونکہ اسی روز ہماری مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کا سالانہ اجلاس بھی ہے، تو وہ جو بزنس میٹرز ہیں اس کے وہ تو عصر سے مغرب تک ہوں گے۔ مغرب کے بعد قرآن اکیڈمی میں وہی ماڈل ٹاؤن 36 کے، اس میں میری تقریر ہوگی جس میں یہ جو دعوت رجوع القرآن ہے کن کن مراحل سے گزر چکی ہے، اب ہمارے سامنے کیا پروجیکٹ ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کا ایک جائزہ یا تجزیہ آپ حضرات کے پیش کروں، جن حضرات کو بھی دلچسپی ہو وہ بھی نوٹ کر لیں، بعد نماز مغرب 23 مارچ کو قرآن اکیڈمی میں۔ اس کے علاوہ محاضرات قرآنی ہمارے سالانہ اس سال وہ ہو رہے ہیں 25-28 مارچ، روزانہ شام کو ایک اجلاس ہوگا بعد نماز مغرب۔ مجموعی اعلان کل آپ نے دیکھا ہوگا، جو حضرات اخبار دیکھتے ہیں، جنگ اور دوائی وقت میں اشتہار ہم دے چکے ہیں، ہمارے پاس اتنے فنڈ نہیں ہے کہ لمبے چوڑے اشتہارات اور فرنٹ پیج پہ ہم شائع کر سکیں، یہ بھی یوں سمجھیے کہ نہ معلوم کن کارکنوں کی جیبیں ہیں جن کی طرف سے یہ جو ہے چندے ہوتے ہیں، اور ان میں سے ہم زیادہ پبلسٹی پہ خرچ نہیں کر سکتے، میری پبلسٹی تو یہی ہے آپ حضرات ہیں۔ تو آپ حضرات نوٹ کیجئے، 25-28 چار دن نکال لیجئے، چار شامیں نکال لیجئے، دن نہیں ہے شامیں ہیں، مغرب سے شروع ہوگا۔ تو اس دفعہ کا عنوان ہے اسلام کا نظام حیات۔ 25 تاریخ جمعہ ہوگا، اس روز اس قرآن مجید کی اخلاقی اور روحانی تعلیمات پر گفتگو ہوگی، اور اس روز ایک ہدیہ بھی جو بھی حضرات وہاں آئیں گے ہم پیش کریں گے، میری ایک کتاب حقیقت زندگی اور حقیقت انسان، زندگی موت اور انسان کلام الہی کی روشنی میں، یہ ایک کتابچہ جو ہے یہ ہدیتاً پیش کیا جائے گا، لیکن انہی لوگوں کو جو اس میں شرکت فرمائیں گے۔ تو یہ چاہے لالچ سمجھ لیں، بیٹ سمجھ لیں، جو بھی ہے، بہرحال جو بھی کام ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں گے، اشتہار ماضی پہ پیسے خرچ نہیں کر سکتے، وہی پیسے ہم اس کام میں لگائیں گے تاکہ جو آئے ان کو کوئی چیز ملے جس کا مطالعہ کریں، شاید کہ کوئی جذبہ بیدار ہو جائے۔ اس کے بعد یہ جنا حال میں ہوگا، یہ ہمارا جو سارا پروگرام ہے، اگلے دن جو ہے قرآن مجید کی سماجی، 26 تاریخ کو ہفتے کے روز سماجی اور معاشرتی تعلیمات، 27 تاریخ کو اتوار کے دن، اتوار کی شام کو یہ قرآن حکیم کی معاشی اور اقتصادی تعلیمات، 28 کو جو آخری سیشن ہوگا قرآن حکیم کی سیاسی اور دستوری تعلیمات۔ تو نظام حیات کو ہم نے ان چار گوشوں میں تقسیم کیا ہے، تو ان پر انشاءاللہ تعالی مقالے بھی ہوں گے، تقاریر بھی ہوں گی، نام وام ہم شائع نہیں کریں گے، اس لیے کہ کوئی ہم سے وعدہ کر کے مجبوراً کسی وجہ سے نہیں آ سکتا، لوگ سمجھتے ہیں دھوکے میں انہوں نے نام دیے تھے، تو اس سے ہم نے بالکل جڑ کاٹ دی اس کی۔ جو بھی آ جائیں گے ماں حضر تناول فرما لیجئے گا، جیسے کہتے ہیں آئیے جو کھانا پیش کر دیا جائے کھا لیجئے۔ تو جو بھی حاضر ہو جائیں گے، جو بھی دانشور علماء کرام، وہ جو بھی آپ کو روحانی غذا اس وقت پیش کریں، اس ماں حضر کو تناول فرمانے کے لیے تشریف لائیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ تنظیم اسلامی کا سالانہ اجتماع یکم تا 4 اپریل، یہ بھی اب ہم اپنی روایت سے ہٹ رہے ہیں، اب شہروں سے ہٹنے کا کچھ میرا خیال ہو گیا ہے، پنجاب کے دیہات میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہاں زیادہ جذبہ ہے، اور سندھ میں جا کر جو میں دیکھ کر آیا ہوں وہ تو میرے لیے واقعتاً میری سوچ کے اندر ایک نیا رخ پیدا کرنے والی شے ہے۔ تو یہ ہم نے اس دفعہ سالانہ اجتماع بھی طے کیا ہے، اب یہ ذرا شہروں کی فضا سے نکل کر خالص دیہات کی فضا میں، طارق آباد ایک جگہ ہے، بھاول نگر اور چشتیاں کے مابین ہے، سڑک ہے بھاول نگر اور چشتیاں کے مابین، مدرسہ ریلوے اسٹیشن اسے لگتا ہے، وہاں یہ یکم سے اور 4 اپریل تک اجتماع ہوگا، تنظیم کے رفقا تو جائیں گے ہی، باقی جو حضرات بھی جانا چاہیں وہ ہمیں پہلے سے اطلاع دے دیں، مبصرین کی حیثیت سے جانا چاہیں، سارے پاکستان سے ہمارے ساتھی وہاں آئیں گے، جو بھی ہے جو مختصر قافلہ ہے، لیکن جو مبصر دیکھنا چاہے کہ کس قسم کے لوگ ہیں، کیسے پرندے ہیں، کہاں کہاں سے آئے ہیں، تو بہرحال یہ بھی ایک سوچ کا زاویہ ہوتا ہے، کسی آدمی سوچنے کے لیے کسی قافلے میں شمولیت اختیار کرے نہ کرے تو اس کو دیکھنا ضروری ہے، تو یہ ایک موقع ہوتا ہے ایسا۔ تو جو حضرات بھی میری اس تحریک سے دلچسپی رکھتے ہو، 4 دن نکالیں، نکلیں ذرا باہر آئے، لیکن ظاہر بات ہے وہاں چونکہ انتظامات محدود ہوں گے تو ہمیں پہلے سے وہ حضرات مطلع کریں اور انسٹرکشنز لے لیں باضابطہ، وہ جو ہماری قرآن اکیڈمی میں دفتر ہے یا جو گڑی شاہو میں دفتر ہے تنظیم اسلامی کا، جہاں بھی چاہے رابطہ قائم کر کے، لیکن یہ کہ اس کا بہرحال پہلے سے ہمیں اطلاع ہونی چاہیے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اس سال دورہ ترجمہ قرآن مجید رمضان مبارک میں، وہ پھر میں کوشش کروں گا کہ میں خود قرآن اکیڈمی میں، جیسے کہ پہلے 2 سال میں نے کیا ہے، میرے ساتھیوں کا یہ بہت ہی، اگرچہ میری صحت اور اس وقت کی جو کیفیت ہے وہ تو اجازت نہیں دے رہی ہے، لیکن ہمت کر لی ہے اللہ پر توکل کرتے ہوئے، یہ جو دورہ ترجمہ قرآن ہے، جو نظرات کے علم میں نہ ہو ان کو میں بتا رہا ہوں کہ ہم تراویح کی ہر 4 رکعت سے پہلے جو قرآن ان 4 رکعتوں میں پڑھا جانا ہوتا ہے اس کا ترجمہ معمولی تشریح کے ساتھ یہ بیان کرتے ہیں، تو ہر چوکا جو ہے اس سے پہلے 30 منٹ 35 منٹ 40 منٹ کا بیان ہوتا ہے، پھر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں 4 رکعت پڑھتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ بیان ہے، تو یہ تقریباً ایسا ہوتا ہے کہ سحری سے بس 8 گھنٹہ پہلے ہی فارغ ہوتے ہیں تاکہ لوگ پہنچ جائیں اپنے اپنے گھروں کو سحری کر لیں۔ یہ پروگرام اس دفعہ بھی ہوگا، آپ لوگ ذہن نبی سے تیار ہو، کچھ حضرات کو ہم وہاں مستقل قیام کی سہولت بھی دیں گے، لیکن وہ بھی محدود تعداد میں، جو بھی ہمارا جو بھی وسائل و ذرائع ہیں اس کے مطابق، اس کا میثاق میں اعلان ہو چکا ہے، لیکن جس چیز پہ اس وقت اعلان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تو آج تک ٹیپ نہیں کیا تھا، ایک ذریعہ ایسا ہے جس کو کہ بہت سے لوگوں نے تو پہلے استعمال کیا، ہم نہیں جانتے تھے اسے، اور وہ یہ ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو ٹیلی فون کے ذریعے سے ریلے کیا جا سکتا ہے، یہ شام غریبہ وغیرہ جو ہے یہ پورے پاکستان میں ریلے ہوتی رہی ہے کراچی سے اہم ان کی مجلس سے، اور اس کا نظام ہے ٹیلی فون والوں کے پاس، وہ کل 300-400 روپے کا خرچ ہے، اگر وہاں پر ٹیلی فون کے اس علاقے میں کوئی پیر موجود ہو تو چاہے ٹیلی فون آپ کے ہاں ہو چاہے نہ ہو، ہو تب بھی نہ ہو تب بھی، لیکن یہ کہ وہ تھوڑے سے پیسوں کے اوپر کچھ ایسا معاملہ کر دیتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سپیکر لگا رہے گا
اور وہ سارا جو ہے براہ راست گھر پر آپ کی خواتین آپ کے بچے ہو سکتا ہے محلے کے لوگ جمع ہو جائیں ساری رات نہ صحیح دو گھنٹے تین گھنٹے سن لے. اب یہ اس میں کیا برکتیں ہیں یہ تو میں اس وقت نہیں ہے کہ میں بیان کروں, لیکن جو حضرات بھی اس کے خواہش مند ہوں وہ ہمیں جلد از جلد اپنے نام اور پتے اور ٹیلی فون نمبر لکھ کر دے دیں تاکہ ہم ان کے ساتھ جو ہے پھر رابطہ کریں. یہاں پہ اصل میں چونکہ پہلے کبھی یہ کام ہوا نہیں, کراچی والے تو بہت واقف تھے, محکمے والے بھی ٹیلی فون والے بھی, تو دو سال پہلے جو میرا کراچی میں ہوا تھا ایک سال پہلے اس میں وہ یہ کام وہاں کیا گیا, اور عجیب مجھے بعد میں بتایا گیا کہ جو آواز ہماری مسجد میں ہوتی تھی اس سے بہتر گھروں پر ہوتی تھی, اس لیے کہ مسجد میں تو پھر بھی کوئی فرق پڑتا ہے لیکن یہ کہ وہاں تو چونکہ وہ ایک اس کے ذریعے سے میکینیکل ڈیوائس کے ذریعے سے آواز پہنچ رہی ہوتی ہے بہت صاف ہوتی ہے. بہرحال وہاں کے یہاں پر محکمے والے بھی نہیں جانتے, ٹیلی فون کے ذمہ دار حضرات کو بھی بمشکل کچھ قائل کیا ہے, اب بھی کچھ نہ کچھ رکاوٹیں ہیں. جن حضرات کی بھی رسائی ہے ٹیلی فون کے ذمہ دار حضرات تک وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں, اور کچھ یہاں پہ مجسٹریسی وغیرہ جو ہے کہ فلاں سے مدد لو فلاں سے اجازت لو وہ چکر بھی ابھی ہمارا چل رہا ہے, جو حضرات اس میں مدد کر سکتے ہو وہ بھی خدا کے لیے اس نیک کام میں تعاون کریں. صرف قرآن کا ترجمہ ہوتا ہے, کوئی سیاسی بات اس میں نہیں ہوتی, ترجمہ قرآن ہی مشکل ہوتا ہے, زیادہ زیادہ رب سے آیات کو ہم بیان کرتے چلے جاتے ہیں تاکہ سلسلہ نہ ٹوٹے. تو اس کے لیے یہ سارے تعاون درکار ہیں, جو حضرات ٹیلی فون کے ذمہ دار لوگوں تک ہمارا کوئی معاملہ پہنچا سکتے ہو وہ, جو یہاں کے نظم و نسق سے متعلق امن و امان کے جو ذمہ دار ہیں ان سے کر سکتے ہو وہ اس میں کریں, اور جو حضرات جو ہیں خود اپنے ہاں اس کو لگوانا چاہے وہ اپنے نام اور پتے ہمیں دے دیں. میرے پاس تو اعلان یہی تھے لیکن حسب معمول جو چیزیں ہوتی میں ختم کر دوں. عبدالستار صاحب عارض قلب میں مبتلا ہے, ان کے لیے دعا کریں. چودھری شہاب الدین باجوہ صاحب اور چودھری عبد المجید باجوہ اور میری ہمشیرہ بیگم اقبال کی صحت کے لیے دعا فرمائیں. اللہم اشف لہما, اللہم اشف لہما. ایک اور ہیں ڈاکٹر عبدالسمیع رفیق تنظیم فیصل آباد, ان کا آیا ہے کہ میرا بھتیجا بیمار ہے, اسے دل کا عارضہ ہے, اس مقصد کے لیے شاید اس کے لیے لندن جا کر علاج کرنا, دعا فرمائیں. اللہم اشف لہما, اللہم اشف لہما. اب یہ جمع کا صیغہ ہے, تین جمع ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ ان کے دوست ایسی کے حادثے میں شدید زخمی ہو گئے, ان کے لیے بھی دعا کریں. اللہم اشف لہم وارحمہم, اللہم اشف لہم وارحمہم, اللہم اشف لہم وارحمہم. آمین یا رب العالمین.